انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری کے حوالے سے ایک رائے آپ نے بیان کی، اس حوالے سے کچھ اشکالات سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں رکھ رہے تھے۔ بحث کو آج میں آگے بڑھاتا ہوں، تیسرا حصہ ہے اس گفتگو کا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ نے کھانے پینے کے ایک نتیجے کی مماثلت کو اس بات سے تشبیہ دی جو انسانی سینے کے اندر سور کا دل لگایا جاتا ہے، کہ جو کچھ کھانے پینے سے ہونا تھا وہی کچھ تو اعضاء کو لگانے سے بھی ہو رہا ہے، تو اس کو آپ بالکل نارمل بات ہنی امبریا نہ سمجھیں بلکہ صرف استرار ہی میں ہونا چاہیے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ ایک عالم کس علمی ذہنی سفر سے گزرتا ہے، علت کو دریافت کرنے میں، عقلی اقتضاعات کو پیدا کرنے میں، اسی طریقے سے کسی مماثل صورتحال پہ حکم کا اطلاق کرنے میں، چونکہ ظاہری طور پہ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی کھانا نہیں ہے، اب عقل یہ کہتی ہے کہ کھانے پینے کا کام منہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھیں اس پر پابندی ہے، لیکن آپ نے اس سے آگے بڑھ کر ایک حقیقت کو دریافت کیا۔ جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں وہ آپ کا اپنا سفر کیا ہے، کیسے آپ اس رستے پر پہنچتے ہیں اور کیسے آپ نے مماثلت جو ہے تلاش کی زبان و بیان کے اصولوں کے مطابق، اور یہ عقلی اقتضاعات ہوتے کیا ہیں؟
سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہو، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہوں، ہمارے پاس وہ دو ہی صورتوں میں ہیں۔ ایک یہ کہ الفاظ میں اللہ نے اپنی بات بیان کر دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم الفاظ میں بیان کیا، راویوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ دوسرے وہ عمل جو صحابہ کے ذریعے سے جاری کر دیا گیا اور اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔
ٹھیک،
یہ دو ہی ذرائع ہیں۔ عمل کے معاملے میں تو یہ بحث پیدا نہیں ہوتی، لیکن جو چیز الفاظ میں بیان ہوتی ہے اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بالکل طے ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی کسی بات کو سمجھتے ہیں تو کلام کو سمجھنے کے لیے جو مسلمات ہیں ان کی ادنا درجے میں بھی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔
ٹھیک،
اس میں نہ کسی منطق کو دخل دینے دیا جائے گا، نہ کوئی عقلی مقتضیات وہاں زیر بحث آئیں گے۔ فہم کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو بس زبان کے قواعد ہی زیر بحث ہوں گے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ معنی اس علم کی روشنی میں طے کیے جائیں گے جو ہم تک زبان کا منتقل ہوا ہے۔ اس میں کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا ایک بڑا ماخذ خود قرآن مجید ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی جو روایت بالمعنی کے طریقے پر چیزیں نہیں آئیں وہ بھی ایک بڑا ماخذ ہے، کلام عرب ہے۔ پھر یہ کہ اہل علم نے ایک زندہ زبان کے طریقے پر اس علم کو منتقل کیا ہے، اور یہ بھی سارا کا سارا ایک بڑے تھوڑے حصے کو چھوڑ کر متواتر ہے جو ہمارے ہاں لغت میں ثبت ہو چکا ہے۔
ٹھیک،
تو لفظ کے معنی کیا ہے؟ پھر یہ کہ جو تالیف اس سے وجود میں آتی ہے، جس سے جملہ بنتا ہے، اس کو دیکھیں گے کہ وہ تالیف اس لفظ کو اب کیا مفہوم دے رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ایک لفظ تالیف کا حصہ بنتا ہے یا جملے کا حصہ بنتا ہے سادہ لفظوں میں، تو اس میں تجرید ہوتی ہے، اس کے 10 معنی ہیں، ہو سکتا ہے اب 2 کے لیے رہ جائے، 3 کے لیے رہ جائے، 4 کے لیے رہ جائے، پھر اس کے بعد اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے گزر کر، تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد جو مدعا طے ہوگا اس میں ہم متکلم کا منشا متعین کر دیں گے۔ یہی ہمارے یہاں طریقہ ہے، اس میں کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔
تالیف سے مراد جملے کی کمپوزیشن،
یعنی جملہ کس طرح سے بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے، انشائیہ ہے، اس میں کیا مدعا پیش نظر ہے جس کو متکلم نے سامنے رکھ کر اس جملے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ہر کلام میں ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے یا حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا میں جو کلام بھی ہوگا اسی طریقے سے سمجھا جائے گا۔ اس میں کوئی معمولی انحراف بھی ہمارے ہاں برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی جگہ غلطی ہو جائے تو وہ تو اہل علم توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور اچھے اہل علم خود بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، اپنی چیزوں کو ریویو کرتے رہتے ہیں، دوبارہ دیکھتے رہتے ہیں، غلطیاں واضح ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم انسانوں کا فہم وہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، یا قلت علم یا قلت تدبر، کہیں علم میں کمی ہوگی یا تدبر میں، غور و خوض کرنے میں کمی رہ جائے گی، تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تاہم طریقہ یہی ہوگا، اس طریقے سے انحراف نہیں کیا جاتا۔ اسی باب میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کہ میں اس چیز کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کروں گا، کسی حال میں بھی گوارا نہیں کروں گا کہ قرآن مجید کی بات اس اصول پر سامنے آ رہی ہو، اس طریقے سے واضح ہو رہی ہو، اس کے الفاظ اس کی شہادت دے رہے ہوں، اور دنیا کے کسی بھی علم کو سامنے رکھ کر میں اس کی تعویل کروں.
اچھا،
میں نے عرض کیا تھا کہ اس معاملے میں میں اس کو پسند کروں گا کہ اس طرح کی تعویل کرنے کی بجائے میں زمین کے پیٹ میں جاؤں.
کوئی مثال اس کی دیں، کیا مطلب اس کی؟
یعنی ایک بات بالکل واضح ہو گئی، طے ہو گئی، قرآن مجید نے بیان کر دیا، الفاظ کی حد تک وہی بات ہے. اب آپ کو جو کچھ معلومات حاصل ہیں ان میں کوئی چیز اس سے متصادم ہو رہی ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جلیل القدر استاذ کے بارے میں ان کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے تو اس میں یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جس وقت وہ سورہ رحمان کی تفسیر کر رہے تھے تو وہ مقام آ گیا جس میں موتیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ وہ کھاری پانی سے بھی نکلتے ہیں اور وہ میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں.
قرآن کا بیان ہے.
چونکہ ہمارے مفسرین عام طور پر یہ بیان کر چکے تھے اور تفسیروں میں اکثر لکھا ہوا ہے کہ موتی صرف میٹھے پانی سے، موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے، میٹھے پانی سے موتی نہیں نکلتے. یعنی ان لوگوں کے سامنے ان کی معلومات کی حد تک فریش واٹر پلس کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی. تو انہوں نے بھی اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ قرآن مجید کی تعویل تو نہیں ہو سکتی، قرآن بالکل صراحت سے کہہ رہا ہے، اس نے جو مصنّع کی ضمیر استعمال کی ہے اس کی تعویل کرنا یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے. اس لیے بہرحال دیکھ لیں کیا ان لوگوں کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن غلط ہو یا صحیح، اب موتی بھی میرے سامنے آ کر اگر یہ کہیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا کہ تمہیں غلطی لگی ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اسی عزم کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ ہم نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے اور اس پر کام بھی کرتے ہیں. تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہی اصول ہوں گے. یعنی لفظ کو دیکھا جائے گا، اس کے معنی کیا ہیں، اہل عرب اس کو کن معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان معنی کے جو ماخذ طے ہیں پہلے سے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، انہی کی مراجعت کی جائے گی. اس میں کسی منطق کو، کسی چیز کو دخل انداز نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کو جملے کی تالیف میں رکھ کر عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق سمجھا جائے گا. سیاق سباق کی روشنی میں اس کی تجرید بھی ہوگی، تقید بھی ہوگی، تخصیص بھی ہوگی، وہ اللہ کی کتاب ہی کرے گی. ہر جگہ یہی اصول ہوگا. اب اس کے بعد آگے بڑھیے. آگے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید جب احکام دیتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید میں انذار ہے، قرآن مجید میں واقعات ہیں، قرآن مجید میں اللہ کی تنبیہات ہیں، جب وہ احکام دیتا ہے تو احکام جب ہماری زندگی سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں ہر جگہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ حکم کی وجہ کیا ہے، حکم کس چیز پر مبنی ہے، وہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں دیا گیا ہے تمہیں، یہ بتاتا ہے. بتانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، لفظوں میں بتا دیتا ہے، احکام کا استقرا کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. استقرا سمجھتے ہیں نا، انڈکشن. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات لفظوں میں تو بیان نہیں ہوتی. ہمارے تمام علوم کی اس وقت بنیاد ہی اس انڈکشن پر ہے، بلکہ تمام واقعات، حوادث، مظاہر کو جمع کر کے وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں. اس وقت جتنے نتائج نکال رہے ہیں ایسے ہی ہے. یعنی اس وقت آپ کرونا کے بارے میں جو روز معلومات دیتے ہیں وہ کس اصول پر ہیں؟ استقرا پر ہیں. مریض ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نقصان پہنچ رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا کیا علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. یہی ذرائع ہوتے ہیں، بہت بڑے علم کا ذریعہ ہے اور جدید سائنس تو اسی پر کھڑی ہے. تو یہی طریقہ جو ہے یہ وہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ استقرا سے آپ سمجھتے ہیں. استقرا میں جہاں جہاں سے سمجھتے ہیں وہاں پر اسی طرح زبان کے اصولوں ہی پر بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جو بات سمجھی گئی اس سے ہمارے پاس بہت سا علم جمع ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید علت تو بیان کر دیتا ہے، یعنی سبب بیان کر دیتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ حکم کیوں دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایسے اجمال کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس کے اطلاق کو پھر ہم پر چھوڑ دیتا ہے،
اپلیکیشن کو
چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھیے اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے شاید یہ بات پوری طرح واضح ہو سکے کیا ہے. قرآن مجید نے روزے کے احکام دیے ہمیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ تم روزہ رکھو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، رمضان کے روزے ہیں. یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہاں میں عرض کر دوں کہ جب یہ لفظ علت بولا جاتا ہے، سبب بولا جاتا ہے، یا حقیقت سے میں اس کو تعبیر کرتا ہوں، تو یہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد بالکل اور چیز ہے. اسی مثال میں دیکھیے، روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی روزے کو اگر آپ تحلیل کر کے سمجھیں تو کیا حقیقت ہے اس کی؟ اطاعت. لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ تاکہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے.
ٹھیک.
اسی طرح نماز کی حقیقت کیا ہے؟ پرستش، اللہ کی بندگی کا اعتراف کر کے اپنا سر اس کے سامنے رکھ دے رہا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو. تو مقصد بالکل اور چیز ہے. یہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے جو کبھی لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے، کبھی اجمال میں ہوتی ہے اور اس کے اطلاقات سمجھنے پڑتے ہیں، اور کبھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، استقراء کے ذریعے سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں. تو یہاں مقصد بیان کر دیا الفاظ میں، لعلکم تتقون، روزے کی آیتوں میں، سورہ بقرہ میں دیکھیے. آگے ایک رخصت دی ہے. رخصت کیا ہے؟ رخصت یہ ہے کہ فمن کانا مریضاً او علی سفر، اگر کوئی آدمی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. تو مریض ہے یا مسافر ہے، یہ الفاظ ہیں. اس میں دو اصناف بیان ہو گئی ہیں، مریض ہونا، مسافر ہونا.
ٹھیک.
اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جب آدمی مریض یا مسافر ہوتا ہے تو کیوں روزہ چھوڑ دے؟ وہ کیا چیز ہے جو لاحق ہو جاتی ہے؟ وہ ہے اس کے تحمل سے زیادہ مشقت. یعنی میں تندرست ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں ایک کام کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، قوت بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھے بخار ہو گیا، مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، تو اب میری وہ قوت کم ہو جاتی ہے. جب کم ہوتی ہے تو وہی کام جو میں عام حالات میں کر سکتا تھا، اب مجھے اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے. یہ مشقت کون سی ہے؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جو کسی کام کے لیے اٹھاتے ہی ہیں ہم، یہ تحمل سے زیادہ مشقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رعایت فرماتے ہوئے مریض اور مسافر کو اجازت دے دی کہ وہ روزہ چھوڑ دے. آپ اگر لفظ پر ہیں تو آپ کہیں گے کہ مریض اور مسافر کو اجازت دی گئی ہے، اس کے سوا کسی اور کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن قرآن مجید نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر معاملہ ایسے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ حقیقت کو دریافت کرتے ہیں. تو جو حکم دیا گیا ہے، جو رخصت دی گئی ہے، اس کی حقیقت ہم دریافت کریں گے. وہ حقیقت ہے تحمل سے زیادہ مشقت. اب اس کا اطلاق بہت سی جگہوں پر ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے فقہا نے کیا، انہوں نے کہا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، مرضیہ، کیا وہ مسافر ہے؟ نہیں ہے نا. کیا وہ مریضہ ہے؟
نہیں
ہے. انہوں نے کہا وہ مشقت جو مریض اور مسافر کو لاحق ہو سکتی تھی، وہ اس کو بھی لاحق ہو جاتی.
اچھا.
اس لیے کہ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اچھا. یہی صورت حاملہ کے بارے میں. اس کے بعد دیکھیے، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، پیر فانی ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے، تحمل نہیں رہا، نہ مریض ہے نہ مسافر ہے، تو کیا کیا؟ یعنی انہوں نے جو بات لفظوں میں بیان ہوئی تھی وہ لفظوں ہی میں رہی، اس کو سمجھ لیا، لیکن اس کی حقیقت دریافت کی. اس کو کہتے ہیں الاحکام بالعلل. یعنی ہر جگہ جہاں حکم دیا جائے گا، اس کو ہم جاننے کی صحیح کریں گے کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی حیثیت حقیقت کی ہے. مقصد میں نے عرض کیا اور چیز ہے، حکمت بالکل اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس پر حکم مبنی ہے؟ تو وہ گویا بالکل ایک قطعی چیز ہوتی ہے جس کو آپ دریافت کرتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ اختلاف تو کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دریافت کرنا ضروری ہے، لازم ہے. جب یہ دریافت ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کسی دوسری جگہ پائی جائے تو وہاں حکم کا اطلاق کر دے، اور اگر نہ پائی جائے تو وہاں استثناء دے دے. ایسا ہی ہوگا نا. تو یہ پوری بات آپ اس آیت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں.
ٹھیک.
یہ کیوں لازم ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس پر لوگ بات بھی کرتے رہے پچھلے دنوں، عورتوں کی عدت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ عدت متعلقہ کے لیے بھی مقرر کی ہے، وہ بیوہ کے لیے بھی مقرر کی ہے. اس عدت کے کوئی فوائد بھی بیان کیے ہیں. مثلاً سورہ طلاق میں یہ بتایا ہے کہ اگر عدت کے لحاظ سے طلاق دو گے تو پھر گھر سے نہ نکالو، گھر سے نہیں نکالو گے تو کچھ تعلق پیدا ہونے کے مواقع ہوں گے، کیا وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ دل موڑ دے، دل پھیر دے اور ایک اجڑتا ہوا گھر بچ جائے۔ لا الہ الا اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ بیان کیا ہے۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب فوائد ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت لفظوں میں کسی جگہ بیان نہیں ہوئی، لیکن جب آپ استقرا کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اسی جگہ آگے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو عدت گزارنی ہے، عدت لازم ہو گئی، لیکن کہا ہے کہ اگر حاملہ ہے تو اب عدت وضع حمل تک ہوگی۔ مثال کے طور پر 5 دن کے بعد طلاق دینے کے بعد وضع حمل ہو گیا، فرمایا عدت ختم ہو جائے گی،
مطلب وہ جو اندر تھا اس سے کوئی علت متعلق ہے۔
اچھا، دوسری جگہ سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ جس وقت تم لوگوں کو طلاق کا فیصلہ کرنا ہے تو تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، لیکن عورتوں پر لازم ہے کہ وہ عدت گزارے اور اس دوران میں جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اسے چھپائے نہیں۔ تو بتا دیا کہ اصل میں بچہ مسئلہ بن رہا ہے، کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز نہ پیدا ہو جائے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ احزاب میں جا کے جب سیدہ زینب کا معاملہ زیر بحث آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا عدت کے بغیر ہی کہ نکاح ہو رہا ہے، تو اس میں سوال پیدا ہوا، تو جواب دیا کہ اگر شوہر کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کوئی عدت نہیں۔ دراں حالے کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو پھر تو زیادہ ضرورت تھی نا اس بات کی کہ موافقت پیدا ہو، فوائد کے پہلو کو آپ زیادہ وہاں پائیں گے۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے تو زیادہ امکان ہے اس کا کہ گھر میں رہے گی، زیادہ وقت گزارے گی، تو اس کے نتیجے میں بچہ بھی ہونے والا ہے، ممکن ہے شوہر کے حالات بدل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکام میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ عدت اصلاً کس چیز پر مبنی ہے، استبراء رحم، یعنی بچے کا معاملہ واضح ہو جانا چاہیے۔ تو اب یہ آپ نے متعین کر لیا، اس کے نتیجے میں ہم نے بھی یہ رائے دی کہ اگر جدید طریقوں سے یہ چیز متعین ہو جائے اور دونوں میاں بیوی راضی ہوں کہ فیصلہ کر لینا ہے تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عدت پہلے ختم کر دی جائے۔ یہ ساری بات کس چیز پر مبنی ہے؟ اسی اصول پر مبنی ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا، یہاں کسی لفظ کے معنی نہیں تبدیل ہوئے، وہ تو ویسے ہی ہیں، لیکن ان تمام احکام کا استقرا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اصل علت کیا ہے۔ تو علت کس کو کہتے ہیں؟ جس بنیاد پر حکم قائم ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو بالکل منضبط طریقے سے آپ متعین کر کے بتا دیں۔ یہ دنیا میں ہر علم میں کام کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں جو آئین اور قانون بنتے ہیں ان میں بھی ہماری جو عدالتیں یہی کرتی ہیں، کبھی اس کو آئین کی روح کے نام پر، کبھی اس کے بنیادی ڈھانچے کے نام پر، کبھی اور چیزوں کے نام پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کا جو مدعا سمجھ میں آیا وہ کس حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس کی مثالیں آپ کو دین کے تمام احکام میں ملتی ہیں۔
رسول اللہ نے بھی کیا،
رسول اللہ بھی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے یہ متعین کریں گے، فقیہ بھی کرتے ہیں، ہمارے فقہا۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ کیا اصول ہے جس کے تحت ایک دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی ہے، کیا اصول ہے جس کی بنیاد پر ایک حاملہ کو رخصت دی ہے، کیا اصول ہے جس کی بنیاد پر بوڑھے آدمی کو رخصت دی ہے، وہ مریض اور مسافر تو نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو بات الفاظ میں بیان ہوئی ہے اس کی حقیقت کو سمجھا گیا ہے، اور حقیقت کو سمجھ کر حکم کا اس پر اطلاق کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیے اس کے بعد نئی صورتیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ ہر ہر چیز کو قانونی ضابطوں میں بیان کرے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کتاب کی بلاغت وہ نہ رہتی جو اس وقت ہے، شان وہ نہ رہتی، حسن کلام وہ نہ رہتا، اس کا جمالیاتی احساس ختم ہو جاتا۔ تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں موضوع ترین الفاظ میں وہ بات جتنی بیان کرنی ہے وہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب حکم اس حکمت سے یا اس علت سے یا اس مقصد سے متعلق ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو مقصد اور حکمت یہ کسی حکم کی بنیاد نہیں ہوتے، لیکن وہ علت یا حقیقت اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر ایک فقیہ آتا ہے، ایک عالم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم رکھنے والا آتا ہے، پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے نیچے اصلاً یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ حکم کی توسیع بھی کرتے ہیں اور اس میں استثناء بھی دیتے ہیں۔ تو دو چیزیں، توسیع بھی کرتے ہیں اور استثناء بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہاں دیکھیے نا، ہم نے توسیع کر دی، کہا گیا تھا کہ مریض اور مسافر، توسیع کر کے بعض عورت کو بھی شامل کر دیا، ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں مشقت کی بعض دوسری صورتیں سامنے آئیں تو ان کو بھی شامل کر دیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے جہاں محرمات کو بیان کیا ہے وہاں دیکھیے وہ مثال ہے اس بات کی کہ علت لفظوں میں بیان ہوئی ہے. یعنی یہ تو مثالیں تھیں کہ جہاں پر علت کو اس طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا بلکہ یا ہمیں وہ سمجھنا پڑی یا استقراء سے متعین کرنی پڑی, وہاں لفظوں میں بیان کیا. آپ سورہ نساء میں محرمات کی فہرست دیکھیے, محرمات سے مراد وہ عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے. تو شروع کہاں سے کیا ہے, ولا تنکہو ما نکہ آباؤکم, یعنی تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے. دلچسپ بات ہے ماں سے نہیں شروع کیا بلکہ ایک کمزور رشتہ جو ماں بن جاتا ہے, باپ نے نکاح کیا ہے میں اس کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا اس خاتون کے, وہ میری اس طرح ماں نہیں ہے. فرمایا کہ جن مردوں نے عورتوں سے نکاح کیا اور تم ان کے بیٹے ہو, یعنی تمہارے باپوں نے ان سے نکاح کیا, اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. علت کو لفظوں میں بیان کیا, انہو کانا فاحشتن و مکتن و سا سبیلا, یعنی یہ کیا ہے, یہ فاحشہ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, یہ بڑا ہی برا راستہ ہے. تو یہ بیان کر دیا آگے, تو فاحشہ اس کی علت ہے. اس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کے اطلاقات میں توسیع فرمائی. اسی مقام پر بالکل آخر میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بیان کیا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا. حضور نے یہ کہا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے جو فاحشہ پیدا ہوتی ہے تو بہت کمزور وہ یہاں آ کے, لیکن جو پیدا ہوتی ہے وہی اگر بھانجی کو اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کر دیا جائے اور پھوپھی کو اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر دیا تو وہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کی توسیع کر دی.
کیا فاحشہ پیدا ہوتی ہے ہم سب سے؟
یعنی فاحشہ تو یہ ہے نا کہ ایک تعلق جو اپنے اندر ایک رشتے کی تقدیس رکھتا ہے اس میں جنس کو نہیں آنا چاہیے. تو فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہی وہاں پیدا ہو جاتی ہے.
حالانکہ الفاظ میں بیان نہیں,
الفاظ میں بیان نہیں. میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بھی اور البیان میں بھی گفتگو کی ہے. دوسری دیکھیے وہاں پر کس خوبی کے ساتھ توسیع فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ عورتیں جن سے تم دودھ پیتے ہو وہ تمہاری مائیں بن گئیں. بات یہاں رہ جاتی تو بس رہ گئی, اتنی بات کافی تھی, اس میں کوئی عقلی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. یعنی اتنی بات کہہ دی کہ تمہاری رضائی مائیں تمہارے لیے حرام ہیں. قرآن نے کہا کہ رضائی مائیں ہی نہیں, واخواتکم من الرضا, وہ جو بچی تمہارے ساتھ اس عورت کا دودھ پی رہی تھی وہ تمہاری بہن بن گئی ہے. تو اب کیا ہوا, اب یہ ہے کہ براہ راست تعلق کی بجائے بالواسطہ تعلق کو بھی حرمت کی بنیاد بنا دیا. تو حقیقت کیا ہوئی, یعنی رضاعت کا تعلق کا براہ راست ہو یا بالواسطہ حرمت کا باعث ہے. تو حضور نے فرمایا, قرآن نے دو ہی چیزیں بیان کی ہیں, حضور نے فرمایا سب رشتے حرام ہو گئے, رضاعت کی بنیاد پر سب رشتے حرام ہو گئے. تو یہ اصل میں پہلے علت کی تعین کیسے ہوتی ہے, یعنی وہ کسی چیز کی حکم کی بنیاد اس کی حقیقت کو دریافت کرنے کا عمل ہے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ آپ دریافت کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک عقلی اصول بن جاتا ہے. جب وہ عقلی اصول بنتا ہے تو اب زبان کی بحث نہیں ہوتی, اب یہ بحث ہوتی ہے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے. یہاں تو یہاں دیکھیے حضور نے عقل کا تقاضا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ فرمایا کہ سارے رضائی رشتے حرام ہیں, عقل کا تقاضا ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی ممنوع ہے. اسی طرح عقلی تقاضے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے وہ فیصلے کیے کہ مرضیہ کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے, اسی طریقے سے حاملہ کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے. یہ سب چیزیں کس اصول پر ہیں, اسی پر. اب ان کو سامنے رکھ کر یہ جو قاعدے اصول میں نے آپ سے عرض کیے, اگر ان میں کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. ان کو سامنے رکھ کر میں اب آپ کو بتاؤں گا یہ کہ پھر جو آیت زیر بحث ہے جس میں کھانے پینے کی حرمتیں بیان ہوئی ہیں اس میں علت بیان کیسے ہوئی ہے, اس کی تعین کیسے ہوتی ہے, اس سے کیا عقلی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں.
ہم سب انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری پہ جو آپ نے رائے دی تھی اس پر آپ کا اپنا ذہنی سفر کیا ہے, آپ کیسے پہنچتے ہیں آراء تک, دین کو سمجھنے کی حکمتیں اور فہم دین کے جو اصول آپ بیان فرما رہے ہیں بہت دلچسپ بحث ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مسئلہ تو ایک اطلاقی نوعیت کا تھا, ہم جائز ناجائز سے ہٹ کے وہ دین کا پورا فریم ورک آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس سے کسی درست نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. وہ سوالات جو سور کے حوالے سے بہت سارے موصول ہوئے ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے اپنے مقام پر، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر یہ 10 نشستوں میں بھی سفر جاری رہتا ہے تو اس کو جاری رکھیں اور آپ سے سمجھیں کہ دین پر غور و فکر کرنے کے اصول کیا ہیں۔ اسی مثال کی روشنی میں سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔